ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. میرے ساتھ مل کے پڑھیں بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. آج کی تاریخ پاکستان اور عالم اسلام کے حوالے سے بڑی اہمیت کی حامل ہے. آج پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں، جہاں جہاں اہل سنت والجماعت بستے ہیں، حضور غازی ممتاز قادری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات مسعود کو خراج تحسین پیش کرتے، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں آج کے دن ان کے مبارک عرس کے موقع پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے طفیل ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے، جو انہوں نے قربانی دی اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ان جیسی محبت اللہ رب العزت ہم سارے مسلمانوں کے قلوب میں پیدا فرمائے. غازی صاحب علیہ رحمہ کے گھر والوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور ان کے شہزادے کو اللہ تعالیٰ ان کے والد محترم کا صحیح معنوں میں جانشین بنائے. برادران ملت، جیسا کہ آپ کے علم میں، خلیفہ اول حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود سے متعلق میری گفتگو جاری ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج انشاءاللہ تعالی اس گفتگو کی یہ تیسری نشست ہے. میں نے قرآن مجید و فرقان حمید کی ایک بہت ہی شاندار اور مشہور و معروف آیت مقدسہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے. فرمایا گیا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معه اشداء علی الکفار، اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں. رحماء بینہم، اور آپس میں نرم دل. تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا، تو دیکھے گا رکوع کرتے، سجدے میں گرتے، اللہ کا فضل اور رضا چاہتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی بات اس میں ہو رہی ہے. پہلے حضور علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں. اب فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ والے یعنی صحابہ کرام یہ کافروں پر بڑے شدید ہیں، لیکن آپس میں یہ بڑے رحم دل ہیں. اور تم دیکھو گے کہ وہ اللہ کے حضور رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اللہ کا فضل اور رضا چاہتے ہیں. رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کرام کی خوبیوں میں یہ بڑی خوبی قرآن مجید و فرقان حمید نے بیان فرمائی کہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، اور یقیناً کافروں پر سخت ہونا بھی چاہیے تھا، کیونکہ جس طرح سے تکالیف انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کو پہنچائی، اسلام کو پہنچائی، صحابہ کرام کو پہنچائی، اور پھر جنگوں میں صحابہ کرام نے ان سے بدلے لیے، اور اسلام کی دھات پوری عرب دنیا پر بیٹھ گئی، اور پھر الحمدللہ اسلام کا حسن دیکھ کر لوگ رسول اللہ کی تعلیمات سے متاثر ہو کر لوگ دار اسلام میں داخل ہونے لگ گئے. تو کافروں پر تو وہ سخت تھے، اس کو اوپر رکھ، لیکن آپس میں ان کا یہ حال تھا کہ وہ بڑے نرم دل تھے. تو تو ہم مسلمانوں پر بھی لازم ہے کہ ہم کفار پر شدت رکھیں اور آپس میں محبت کا، پیار کا اور نرم دلی کا ہم مظاہرہ کریں۔ اس آیت مقدسہ کی روشنی میں جب ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود کو دیکھتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے ساتھی ہیں جو رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ کاروان عشق و محبت میں شامل ہوئے، اور یقیناً یہ آیت مقدسہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واضح طور پر نعت بیان فرما رہی ہے۔ مورخین اور اہل علم جب آپ کی ذات پہ گفتگو کرتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ عام حالات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی نرم مزاج تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سختی، ناراضگی اور غصے سے بہت دور ہے، یعنی کبھی غصہ آتا ہی نہیں ہوگا، کبھی کسی پہ سختی کرتے ہی نہیں ہوں گے، کبھی کسی سے ناراض ہوتے ہی نہیں ہوں گے۔ مورخین کہتے ہیں کہ جب وہ گفتگو فرماتے تو دھیمے انداز میں آہستہ آہستہ بات کرتے، لیکن اسلام کے معاملے میں انتہائی غیرت مند اور بہت زیادہ سخت تھے، یعنی اگر بات اپنی ہو تو نرمی اور محبت سے گفتگو فرماتے، اور اگر بات اسلام کی آ جائے اور بات رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی آ جائے، بات اللہ رب العزت کی عظمت کی آ جائے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں انتہائی سخت ہے۔ یہ خوبی ہر مسلمان میں ہونی چاہیے کہ آپ کے آپس کے معاملات کو بڑے نرمی اور محبت سے ہونے چاہیے، لیکن بات جب ناموس رسالت کی آ جائے، بات جب ختم نبوت کی آ جائے، بات جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ناموس کی آ جائے، تو ساری رشتہ داری، ساری دوستیاں، ساری محبتیں یاد رکھو کہ پھر پیچھے رہ جاتی ہے، اور آمنہ کے لال کی محبت بھی ساری محبتوں پہ سبقت لے جاتی ہے۔ اسلام چاہتا یہی ہے کہ ایک مسلمان کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ کچھ اس طرح سے تھا۔ مورخین کہتے ہیں ایک دن چند یہودی اپنے ایک عالم کے مکان میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جس کا نام فخاس تھا، تو اتفاق سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں تشریف لے آئے۔ امیہ نے آپ سے کہا بھی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبی یہ کہ جب سے اسلام قبول کیا، پھر اسلام کا پیغام دینے میں وہ ڈرتے نہیں تھے، بلکہ وہ ڈنکے کی چوٹ پر لوگوں کو دعوت اسلام دیتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ یہودی گویا کہ ایک جمگٹے کی صورت میں، گروپ کی صورت میں جمع ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی تبلیغ کرنی شروع کر دی، اسلام کی دعوت دینی شروع کی، فرمانے لگے ابتقی واسلم فواللہ انک لا تعلم ان محمد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عنده تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والانجيل۔ یہودی کے عالم سے فرمانے لگے اے فخاس، اللہ سے ڈر اور اللہ پر ایمان لے آ، اللہ کی قسم تمہیں معلوم ہے
کیونکہ وہ یہودیوں کا عالم تھا، تورات اور انجیل پر اسے عبور حاصل تھا، فرمانے لگے اللہ سے ڈر اس پر ایمان لیا، اللہ کی قسم تمہیں معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اسی کی طرف سے تمہارے پاس وہ حق لے کر کے آئے ہیں جیسا کہ تمہاری کتاب تورات میں لکھا ہوا ہے، جیسا کہ انجیل میں لکھا ہوا ہے، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہے اور تمہارے پاس حق لے کر کے آئے ہیں، اور گویا کہ تم یہ ساری باتوں سے لا علم نہیں ہو بلکہ تمہیں علم ہے۔ اللہ اکبر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس طرح کے الفاظ کہے تو فقاص نے تمسکر آمیز مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اے ابو بکر، اب اس کے الفاظ سنیے آپ، نقل کفر کفر نہ باشد، صرف آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے ہے کہ ابو بکر صدیق نے جب اس نے یہ الفاظ کہے تو پھر کیا کیا تھا؟ فرمانے لگے، وہ کہنے لگا، اے ابو بکر کان کھول کے سن، ہمیں تمہارے خدا سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہاں تمہارے خدا کو ضرور ہماری ضرورت ہے، ہم اس کی طرف نہیں جھکتے بلکہ وہ ہماری طرف جھکنے پر مجبور ہے، معاذ اللہ ہمیں اس کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں، ہاں اسے ہماری مدد کی ضرور حاجت ہے، اگر وہ ہماری مدد سے بے نیاز ہوتا تو کبھی ہمارے مال بطور قرض ہم سے نہ مانگتا، اور تمہارا خدا ہمیں سود لینے سے منع کرتا ہے لیکن خود ہمیں سود دیتا ہے، اگر وہ ہم سے بے نیاز ہوتا تو ہمیں کیوں سود دیتا؟ مورخین کہتے ہیں کہ فقاص کی یہ گھٹیا گفتگو جو کفر و ضلالت، انتہائی غلیظ اور انتہائی اہم خانہ بکواسات پر مشتمل تھی، اور اس کا مقصد قرآن مجید و فرقان حمید کی آیات بینات کا مذاق اڑانے تھا۔ اب دیکھو بات اپنی نہیں ہے، اب بات قرآن کی ہے، اب بات رب کی ہے، اب بات رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ مورخین کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ گفتگو کرنے لگا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا چہرہ ایک ایک جملے پر سرخ ہونے لگ گیا۔ اللہ اکبر، ابو بکر صدیق نے یہ پرواہ نہیں کی کہ یہودیوں کا مجمع ہے اور یہ یہودیوں کا عالم ہے، اللہ اکبر، مورخین کہتے ہیں ایسی زوردار تھپڑ ابو بکر صدیق نے مارا کہ اسے دن ہی میں تارے دکھائی دلا دی حضرت ابو بکر صدیق نے، دن میں تارے دکھائی دیے، دکھا دیے اور دن میں تارے اسے نظر آنے لگ گئے۔ تو بات رسول اللہ کی تھی، بات دین کی تھی۔ میں یہی تو کہتا ہوں کہ جب پاکستان پر حملہ ہوا تو پاکستانی ایک ہو گئے، جب ناموس رسالت پر حملہ ہوا تو پھر قوم میں تقسیم کیوں تھی؟ پھر کیوں کہہ رہے تھے یہ ہمارا تو جھگڑا نہیں ہے؟ کیوں، کیا رسول اللہ تمہارے نہیں ہے؟ تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا یہ کلمہ تم نے نہیں پڑھا؟ اللہ اکبر۔ لیکن جن لوگوں نے کام کیا انہوں نے کام کر دیا، اور آخرت میں یقیناً اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہوگا کہ وہ کام سنیوں نے کر دیا، کہ یہ سنیوں کے حصے ہی میں لگتا ہے کہ یہ عظمت لکھی ہوئی ہے، الحمدللہ۔ تو لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے جس پر حملہ ہوا سارے پاکستانی ایک ہو گئے، رسول اللہ علیہ السلام کے نالین پر ایسے ہزاروں پاکستان قربان ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کی عظمت پر ایسے لاکھوں پاکستان قربان ہیں۔ تو جب پاکستان کے لیے ایک ہو سکتے ہیں تو رسول اللہ کی عظمت کے لیے کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم منہ توڑ جواب کیوں نہیں دے سکتے تھے؟ آسیہ کو رہا کیا گیا تو قوم اجتماعی طور پر باہر سڑکوں پر کیوں دکھائی نہیں دی؟ اللہ اکبر، یہ پاکستان بھی رسول اللہ کے صدقے سے ملا ہے مسلمان، اور 27 رمضان المبارک شب قدر میں ہم نے یہ پاکستان حاصل کیا ہے۔ تو بے شک ہمیں پاکستان سے محبت ہے، ہم منع نہیں کرتے، لیکن یاد رکھو کہ رسول اللہ کی محبت یہ سب سے بڑی محبت ہے۔ ہمیں اپنے بیوی بچوں ماں باپ دوستوں سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی کہ آمنہ کے لال پیارے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ تو یہ غیرت اس وقت ہی دکھانی چاہیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقاص کے منہ پر تھپڑ مار دیا، اسے دن میں بھی تارے نظر آ گئے، فرمانے لگے لولا الذی بیننا وبینکم من الاحد لا ضربتو عنقک۔ اے خدا کے دشمن، اگر مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان معاہدہ نہ ہوتا، خدا کی قسم اس بکواس پر میں تیری گردن اڑا دیتا۔ اللہ اکبر، تو اپنے لیے سب کچھ برداشت کر جاؤ، لیکن جب بات اسلام کی آ جائے، اللہ اور اس کے رسول کی آ جائے، تو پھر غیرت نے جوش مارنا ہی مارنا ہوتا ہے۔ یہ شان ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، رحماء بینہم کی ایک تفسیر جمیل، رحماء بینہم کی ایک تفسیر جمیل ہیں اشداء علی الکفار یار مصطفیٰ، مظہر شان رسالت پیکر صدق و وفا، واہ کیا ہے صاحب کردار یار مصطفیٰ۔ اللہ اکبر، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، مسلمان کی خوبی یہ ہونی چاہیے دوستو، اور غیرت ایمانی یہ ہونی چاہیے کہ مسلمان گھر میں ہو تو مسلمان ہو، مسلمان باہر مجمع میں ہو تو مسلمان ہو۔ یہ غیرت اور حمیت جہاں باہر دکھائی دینی چاہیے، وہاں گھر میں بھی دکھائی دینی چاہیے۔ کوئی تمہارا کتنا ہی سگا کیوں نہ ہو، اگر وہ اسلام کا نہیں ہے وہ تمہارا بھی نہیں ہے، اگر وہ رسول اللہ کا نہیں ہے وہ تمہارا بھی نہیں ہے۔ آؤ، یہ تو ایک باہر کی بات میں نے آپ کو بتائی نا، میں اندر کی بات بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ مورخین کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے والد ابو قحافہ، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ایک بار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے انہوں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بڑے ہلکے کلمات استعمال کیے۔ سوچو مسلمان، بڑے ہلکے کلمات استعمال کیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلمات سماعت فرمایا، سامنے والد ہیں، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، جب کلمات سماعت فرمائے کہ میرے رسول اللہ کے لیے میرے سگے والد یہ کلمات استعمال کر رہے ہیں، ابو بکر نے کیا کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے والد کو زور سے دھکا دے دیا، وہ دور جا گرے، اور بعد میں آپ نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں آ کر یہ سارا ماجرا بیان کیا، تو حضور نے فرمایا ہے ابو بکر، کیا واقعی تم نے ایسا کیا کہ انہوں نے میرے لیے ہلکے کلمات استعمال کیے، تم نے زور سے دھکا دے دیا؟ جی یا رسول اللہ، میں نے ایسا ہی کیا۔ فرمایا ابو بکر، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ عرض کی یا رسول اللہ، اگر اس وقت میرے پاس تلوار ہوتی میں اپنی تلوار سے اپنے باپ کا سر قلم کر دیتا۔ یہ ہے غیرت، اور یہ ہے وہ حمیت جو اسلام ہر مسلمان کے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ کلمات کہے تو صاحب تفسیر روح المانی نے کہا، اللہ رب العزت نے سورہ مجادلہ کہ یہ آیت بینات نازل فرما دی. سنو اب قرآن سنو تمہیں مزہ آئے گا. آج ہم سے کہہ دو نا آپ فلاں سے نہیں ملتے فلاں سے نہیں ملتے فلاں سے نہیں ملتے, آؤ ذرا قرآن سنو اور اس آیت کو روزانہ پڑھو, اس کے ترجمے پر غور کرو. پارہ نمبر 28 سورہ مجادلہ آیت نمبر 22, سنو ذرا قرآن کو. فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم وابناءہم واخوانہم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. تم نہ پاؤ گے. اب دیکھو ایک میزان تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں, تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دین پر. یعنی ایسا کرتے ہوئے تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور روز قیامت پر یقین رکھتے ہیں, پچھلے دین پر. کیا کرتے ہوئے؟ دوستی کرے ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی. ایمان والوں کو تم نہ پاؤ گے. دوستی کرے ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی, اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے یعنی خاندان والے ہو. یہ ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, یہ ہے جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے. یہ ہے وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی اور انہیں باغوں میں لے جائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں, ان میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی. اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. یہ اللہ کی جماعت ہے, سنتا ہے اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہے. اللہ اکبر, دیکھا کیسا شاندار پیمانہ قرآن نے بیان کر دیا. تو جس کا تعلق رسول اللہ سے نہیں ہے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرے, ہمارا اسے دور تک کبھی کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ چیز کسی کے اندر ہے تو وہ خوش ہو جائے کہ اللہ نے اس کے دل پر ایمان کو نقش فرما دیا ہے. وہ اللہ کی جماعت سے تعلق رکھتا ہے اور اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہے. ایک جھلک میں نے آپ کو بتائی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے والد نے اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ کلمات کہے, ابو بکر نے زور سے دھکا دے دیا. اللہ اکبر. اب آؤ ذرا ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں. غزوہ بدر میں مورخین کے بس کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے, سگے بیٹے سیدنا عبد الرحمن ابن ابو بکر اسلام قبول کرنے سے پہلے مشرکین کے ساتھ اسلام کے خلاف برسرے پیکار تھے. یہ بدر کا مارکا ہے جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 اور کفار کی لگ بھگ 1000 کے قریب ہے. جب وہ اسلام لے آئے, یعنی بعد میں ان کے صاحبزادے نے اسلام قبول کیا عبد الرحمن ابن ابی بکر, تو ایک روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے. کہنے لگے ابا جان, یاد کریں میدان بدر میں جب جنگ ہو رہی تھی میں مشرکین کی طرف سے تھا, آپ رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے، یعنی تلوار کے بالکل نیچے آ گئے، اور میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، فرمانے لگے لَكِنَّكَ لَوْ أَحْدَفْتَ لِي لَمْ أَنْصَرِفْ عَنْكَ۔ اے عبد الرحمن، اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا نا، میں تجھے بیٹا سمجھ کے نہیں چھوڑتا، دشمن مصطفیٰ سمجھ کے تجھے قتل کر دے۔ اللہ اکبر، یہ ہے ایمان کی حرارت، حمیت و غیرت جو اللہ تعالی ہر مسلمان میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ میں نے محبت کی جھلکیاں ایک جھلکی گزشتہ نصیص میں آپ کو بتائی تھی، ذرا دوسری جھلکیوں کی طرف بھی ہم آتے ہیں۔ صحیح بخاری فضائل اصحاب النبی میں یہ روایت موجود ہے، حضرت سیدنا عروہ بن زبیر فرماتے ہیں میں نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ فرمائیے کہ مشرکین نے حضور علیہ السلام کو سب سے بڑی تکلیف کب دی؟ آپ فرمائیے۔ تو عروہ بن زبیر فرمانے لگے ایک بار میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کعبۃ اللہ شریف میں نماز ادا فرما رہے تھے، اتنے میں عقبہ بن ابی معیط نے وہاں پہنچ کر آپ کی گردن میں کپڑے کا پھندا ڈال دیا، اور اسے زور سے کھینچنے والا تھا کہ وہاں اچانک ابو بکر صدیق آ گئے اور عقبہ کو دونوں کندھوں سے پکڑ کے دور پھینکا اور رسول اللہ علیہ السلام کو چھڑا دیا، اور فرمانے لگے کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب صرف اللہ ہے، اور اس پر تمہارے سامنے اپنے رب کی طرف سے کبھی دلائل بھی پیش کر چکا ہے، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ عروہ بن زبیر فرماتے ہیں اپنی زندگی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے، یہ بڑا واقعہ تھا۔ اللہ اکبر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت رسول اللہ علیہ السلام سے کس قدر تھی؟ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام کو مشرکین مکہ سے سب سے بڑی اذیت پہنچی کہ جب آپ چاش کے وقت طواف کعبہ فرما رہے تھے کہ مشرکین آپ کے راستے میں حائل ہو گئے اور رسول اللہ علیہ السلام کو طواف سے روک دیا، اور رسول اللہ کے دونوں مبارک کندھے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگے کیا تم ہی ہو جو ہمیں اپنے آبا و اجداد کے خداؤں کی پرستش سے منع کرتے ہو؟ اللہ اکبر، رسول اللہ نے فرمایا ہاں میں ہی ہوں۔ تم ہی ہو؟ فرمایا ہاں میں ہی ہوں جو ایسا کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق آپ کے پیچھے پیچھے تھے، جب یہ معاملہ دیکھا تو فوراً سامنے آ گئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ابو بکر صدیق کے، اور روتے ہوئے ارشاد فرمانے لگے کیا تم ایسے شخص کو مارنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا معبود صرف ایک اللہ ہے اور اپنی نبوت پر واضح دلائل پیش کر چکا ہے؟ اللہ اکبر، ابو بکر صدیق یہاں پر بھی رسول اللہ علیہ السلام کے دفاع میں سب سے آگے کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنی زندگی کا واقعہ بیان کرتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ کفار قریش نے اللہ کے محبوب کو گھیر رکھا ہے اور آپ کو مختلف قسم کی تکالیف دے رہے ہیں، ایک شخص آپ پر سخت درازی کر رہا ہے تو دوسرا نہایت ہی سختی سے زود و کوب کر رہا ہے، اور وہ ساتھ ہی ساتھ یہ بکواس بھی کرتا جا رہا ہے، رسول اللہ کے سامنے معاذ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ہی ہو جس نے تمام خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا بنا لیا؟ آپ نے فرمایا خدا کی قسم، حضرت علی فرماتے خدا کی قسم، اس وقت پیارے آقا کے کوئی بھی قریب نہ گیا سوائے ابو بکر صدیق کے. آپ ایک قریشی کو پیٹتے، دوسرے کو دھکا دیتے، تیسرے پر دباؤ ڈالتے، سب کو پیچھے ہٹانے لگے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے جاتے افسوس ہے تم پر، ایسی شخصیت کو شہید کرنا چاہتے ہو جس کا کہنا یہ ہے کہ میرا رب اللہ ہے. یہ فرمانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے اوپر سے چادر اٹھائی اور زار و قطار رونے لگ گئے. اتنا روئے کہ آپ کی ریش مبارکہ آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور پھر فرمانے لگے اے لوگو، میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر کے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ آل فرعون کا مومن برسر تھا یا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ؟ تمام لوگ خاموش ہو گئے. تو مولا علی فرمانے لگے مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ خدا کی قسم، حضرت ابو بکر صدیق کی حیات طیبہ کا ایک لمحہ آل فرعون کے مومن جیسے شخص کے ہزاروں لمحات سے بہتر ہے. ارے وہ شخص تو اپنے ایمان کو چھپایا کرتا تھا، اور ابو بکر وہ تھے جو کھلم کھلا ایمان کا اظہار فرمایا کرتے تھے. اب یہ جو لفظ آیا، یہ جو بات آئی نا آل فرعون کے فرد کی، ذرا اس کو بھی دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں علماء. فرماتے ہیں کہ وہ قبطی قوم کا ایک فرد تھا جو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا، لیکن اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، اپنی قوم کو اپنے ایمان سے آگاہ نہیں کیا تھا. اس نے جب سنا کہ فرعون اپنے رفقا کے ساتھ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہا ہے، تو اس نے ان سب کو اس ارادے سے باز رکھنے کی تلقین شروع کی. پہلے تو اس نے انہیں جھڑکا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے در پہ کیوں ہو گئے ہو؟ انہوں نے تمہارا کیا جرم کیا ہے؟ کون سی قانون شکنی کی ہے؟ محض اس لیے تم انہیں قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا پروردگار اللہ ہے، اور انہوں نے اپنے عقیدے کی حق نیت دلائل اور معجزات سے ثابت بھی کر دی. تمہارا معاشرہ تو بڑا ترقی یافتہ ہے، تم ان کے ذاتی عقیدے میں کیوں دخل دیتے ہو؟ اور ان کو ایسا کرو، اپنے حال پہ چھوڑ دو، اگر بالفرض وہ غلط ہے تو خود ہی انجام تک پہنچ جائیں گے، ہمیں اپنے ہاتھ ان سے خون کے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور قرآن نے بھی اس کو بیان کیا، سورہ مومن ہے 24 پارہ ہے، آیت نمبر 28 ہے، اور بولا فرعون والوں میں سے ایک مرد مسلمان اپنی ایمان کو چھپاتا تھا، کیا ایک مرد کو اس پر مار ڈالتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اور بے شک وہ روشن نشانیاں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے لائے، اور اگر بالفرض وہ غلط کہتے ہیں تو ان کی غلط گوئی کا وبال ان پر، اور اگر وہ سچے ہیں تو تمہیں پہنچ جائے گا کچھ جس کا تمہیں وعدہ دیتے ہیں، بے شک اللہ راہ نہیں دیتا اسے جو حد سے بڑھنے والا اور جھوٹا ہو. قرآن نے بھی اسے بیان کر دیا. تو حضرت علی فرمانے لگے اب مجھے بتاؤ، آل فرعون کا وہ مرد بڑا ہے یا ابو بکر کا مرتبہ بلند ہے؟ مجھے بتاؤ، وہ شخص تو ایمان کو چھپاتا تھا، اور ابو بکر صدیق ڈنکے کی چوٹ پر اپنے ایمان کو ظاہر فرماتے تھے. اللہ اکبر، یہ شان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. دوستوں میں آگے بڑھتا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، اور بہت مال ابو بکر صدیق کے پاس تھا، لیکن آپ یقین جانیے وہ سارا کا سارا مال ابو بکر کا رسول اللہ کے لیے تھا، وہ سارا کا سارا مال دین اسلام کے لیے تھا. اللہ اکبر. مفسرین فرماتے ہیں یہ جو قرآن نے فرمایا نا 30 پارے کے اندر، الذی یوتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال دیتا ہے کہ سدھرا ہو، فرماتے یہ آیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر اہل علم فرماتے ہیں ایک بار ابو بکر صدیق حضور کی بارگاہ میں صدقہ لے کر حاضر ہوئے اور چھپا کر اسے پیش کیا اور عرض کی یا رسول اللہ اللہ کے کرم پر ہی میری عاقبت موقوف ہے. اللہ اکبر. مورخین کہتے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد سے ہجرت تک, ہجرت مدینہ تک آپ اسلام کی مالی مدد کرتے رہے. ہجرت کے بعد جب ہجرت کے وقت آئے اور رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کی تو آپ کے پاس کل مال 5 یا 6 ہزار درہم تھے. جیسے ہی مدینے پہنچے سب رسول اللہ کے قدموں میں قربان کر دیے. اللہ اکبر. مورخین کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کی اتنی مالی خدمت کی ابو بکر صدیق نے کہ حضور خود فرماتے تھے کہ کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے فائدہ پہنچایا. اللہ اکبر. اہل علم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام ابو بکر صدیق کے مال کو بالکل ویسے ہی استعمال فرماتے کہ جیسے کہ اپنے مال کو استعمال فرمایا کرتے تھے. ارشاد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اور پھر وہ غزوہ تبوک کا موقع کہ جب رسول اللہ نے کہا کہ لوگوں اسلام کی مدد کرو تو ابو بکر صدیق نے تو سارا مال رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا تھا اور کہا کہ پروانے کو ہے چراغ تو بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس, اور مال و سر دے کر کے سبھی کچھ تو بچ گیا میرے لیے, ایک خدا میرے لیے, ایک مصطفیٰ میرے لیے. اللہ اکبر. حضرت عروہ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خوبی یہ تھی کہ وہ گم شدہ لوگوں کو تلاش کرتے اور قیمت دیتے اور انہیں لا کر کے اپنے گھر والوں کے حوالے کرتے, وہ غلاموں کو خریدتے. وہ لوگ کہ اسلام کی وجہ سے جن پر ظلم کیا جا رہا ہو ابو بکر صدیق ایسے لوگوں کو خریدتے. اللہ اکبر. ہشام بن عروہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے ایسے لوگوں کو جو خریدا ان میں سیدنا بلال, سیدنا عامر بن فہیرہ, سیدہ زبیرہ, سیدہ ام عبید, سیدہ نہبیہ اور ان کی بیٹی, اور ابن عمر بن مؤمل کی لونڈی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال سے ان کو خریدا اور اسلام کے لیے آزاد کیا. مورخین کہتے ہیں سنو تمہاری ایمان کو یہ جلا بخشے گا. ریاض النضرا کتاب کا نام ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق نے خریدا کہ اسلام لانے کے بعد حضرت بلال کو اذیت دی جاتی. حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال کو 5 اوقیہ سونا, یہ تقریباً 32 تولے بنتا ہے, 32 تولہ سونا دے کر ابو بکر صدیق نے حضرت بلال کو خریدا. اللہ اکبر. اب سنو تمہارے ایمان جھوم اٹھے گا. فروخت کرنے والوں نے کہا ابو بکر اگر تم صرف 1 اوقیہ سونے پر اڑ جاتے کہ بلال کی قیمت 1 اوقیہ ہے, 5 اوقیہ نہیں دوں گا, 32 تولے نہیں دوں گا, 1 اوقیہ سونے پہ تم اڑ جاتے ہم اتنی قیمت پر بلال کو تمہارے حوالے کر دیتے. فرمایا سنو اگر تم 100 اوقیہ پہ اڑ جاتے بلال کی وہ قیمت ہے, ابو بکر تمہیں 100 اوقیہ بھی دے دے. تم نے کیا سمجھا بلال کو کہ رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا تھا ابو بکر کے بلال کو آزاد کرواؤ نا تو میرا حصہ بھی اس کی خریداری میں ڈال دینا. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت بلال کو آپ نے آزاد فرمایا اور رسول اللہ کی خدمت میں لے گئے. عرض کی یا رسول اللہ دیکھے میں نے بلال کو چھڑوا لیا ہے. رسول اللہ فرمانے لگے ابو بکر جب میں نے تم سے کہا تھا کہ میرا حصہ بھی اس سودے میں ڈالنا تو تم نے کیوں نہیں ڈالا؟ عرض کی یا رسول اللہ میری جان اور میرا مال سب آپ ہی کا تو ہے میرے آقا. میرے آقا یہ میرا تیرا کیا ہے؟ سب آپ ہی کا ہے. اللہ اکبر. یہ شان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. مورخین کہتے ہیں اللہ نے ابو بکر صدیق کو بڑے علوم سے نوازا, بڑے علوم سے نوازا. یہ جھلک بھی میں تم کو دکھاتا ہوں. اللہ اکبر. صحیح ابن حبان میں یہ بات موجود ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, حضور نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے دودھ سے بھرا ایک پیالہ پیش کیا گیا. سرکار فرماتے میں نے اسے پیا, اتنا پیا کہ پیٹ بھر گیا اور میرے جسم کی تمام رگوں میں دودھ گردش کرنے لگ گیا, اور جب بچ گیا تو وہ پیالہ دودھ سے بھرا میں نے ابو بکر صدیق کو دے دیا. اب صحابہ کرام فوراً خواب کی تعبیر سمجھ گئے. عرض کی یا رسول اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دودھ سے مراد وہ علم ہوگا جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا اور آپ نے بچا ہوا وہ علم ابو بکر صدیق کو عطا فرما دیا؟ حضور نے فرمایا غلاموں تم نے درست کہا, تم نے درست تعبیر بیان فرمائی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو صحابہ کرام میں قرآن کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے. اس لیے حضور علیہ السلام نے آپ کو تمام صحابہ کرام کا امام مقرر فرمایا, کیونکہ خود اللہ کے حبیب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی قوم کی امامت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوتا ہے جو کتاب اللہ کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے. اللہ اکبر. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس قوم میں ابو بکر ہو اس قوم کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان کے علاوہ کسی اور کو امام بنائے. جس میں ابو بکر ہو اور امامت کا وہی حقدار ہے جو قرآن کا سب سے بڑا عالم ہو. اللہ اکبر. اہل علم فرماتے حضور کے زمانے میں مسلمانوں کو جب بھی کوئی شرعی مسئلہ درپیش ہوتا تو حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاتے اور حضور رہنمائی فرماتے. لیکن حضور کے پردہ فرمانے کے بعد جب صحابہ کرام کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے اور ان مسئلے کو وہ حل کرتے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شمس الدین زہبی نے کہا ابو بکر صدیق وہ پہلے شخص ہے جنہوں نے حضور کی احادیث مبارکہ لینے میں سب سے زیادہ احتیاط کی ہے. اور غالباً میں نے کہا میرا حافظہ خطا نہ کر رہا ہوں پہلی نشست میں کہ ابو بکر صدیق نے حضور علیہ السلام سے 142 احادیث مقدسہ روایت کی ہے. حالانکہ بے سب سے لے کر وصال ظاہری تک حضور کے ساتھ رہے لیکن احتیاط کی وجہ سے اتنی کم روایت بیان فرمائی. اللہ اکبر. اہل علم فرماتے ہیں کہ احادیث مبارکہ میں یہ بات موجود ہے کہ علم تعبیر یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم سیدنا یوسف علیہ السلام کا ایک علمی معجزہ تھا. اور یہ ایک بدعی بات ہے کہ جو چیز نبی اللہ کے نبی کا معجزہ ہوتی ہے وہ یقیناً اعلیٰ اور افضل ہوتی ہے. تو صدیق اکبر دیگر علوم کے ساتھ ساتھ علم تعبیر میں بھی بڑے ماہر تھے. اللہ اکبر. امت مصطفیٰ میں سب سے بڑے معبر یعنی خواب کی تعبیر بتانے والے اگر کوئی تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اللہ اکبر. محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ حضور کے بعد امت میں سب سے زیادہ معبر اگر ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ اکبر. اور علم تعبیر، یہ علم کی مہارت کا راز یہ ہے کہ ابو بکر صدیق نے یہ علم خود رسول اللہ علیہ السلام سے سیکھا. چنانچہ سیدنا سمرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، مجھے خوابوں کی تعبیر بتانے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ یہ علم آپ ابو بکر کو سکھائیں. اللہ اکبر، ابو بکر صدیق نے نہ صرف علم تعبیر حضور سے سیکھا بلکہ آپ کو خود انہیں اس کام کے لیے مقرر کرنے کا حکم دیا گیا. سیدنا سمرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ خوابوں کی تعبیر بتانے کے لیے میں ابو بکر صدیق کو مقرر فرماؤں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوابوں کی تعبیر بتاتے. آئیے کیسے کیسے تعبیر بتائی، ذرا اسے ہم دیکھتے ہیں. ریاض النظرہ کے اندر یہ روایت موجود، سیدنا سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ آپ کے آنگن میں تین چاند اترے. آپ نے انہیں اپنے والد ماجد ابو بکر صدیق کے سامنے یہ خواب بیان فرمایا، بابا جان میں نے رات خواب دیکھا کہ میرے صحن میں تین چاند اترے، آپ بتائیے اس خواب کی تعبیر کیا ہے. ارشاد فرمایا، اگر تمہارا خواب سچا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارے گھر میں روئے زمین کی تین بہترین شخصیات کی تدفین ہوگی. جب رسول اللہ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو آپ نے فرمایا، عائشہ یہ تیرے خواب والے تین چاندوں میں سب سے بہتر چاند ہے. اللہ اکبر. سیدنا عمر بن شعیبیل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے، اللہ کے محبوب نے ایک دن اپنا خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا، میں نے دیکھا کہ میں کنویں سے پانی نکال رہا ہوں تو کچھ کالی بکریاں میرے پیچھے پیچھے آ گئیں، پھر چند سفید بکریاں ان کالی بکریوں کے پیچھے آ گئیں، اور سفید بکریاں بڑھتے بڑھتے اتنی تعداد میں ہو گئی کہ سیاہ بکریاں ان میں دکھائی نہیں دیتی تھی. جب حضور نے یہ خواب بیان کیا نا تو ابو بکر صدیق نے فوراً عرض کیا، رسول اللہ میرے آقا اس خواب کی تعبیر میں بیان کروں؟ فرمایا بیان کرو. عرض کی، یا رسول اللہ سیاہ بکریاں عرب کے لوگ ہیں جو آپ پر ایمان لائیں، جبکہ سفید بکریوں سے مراد آپ پر ایمان لانے والے عجمی لوگ ہیں، عرب کے باہر لوگ، جن کی اتنی کثیر تعداد آپ پر ایمان لائے گی کہ ان کی کثرت کی وجہ سے عرب دکھائی نہیں دیں گے. حضرت ابو بکر صدیق کی یہ تعبیر سن کر حضور نے فرمایا، ابو بکر سحری کے وقت فرشتے نے مجھ سے یہی تعبیر بیان کروائی. اللہ اکبر، کیا شان ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت سیدنا ابن شہاب کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے خواب دیکھا اور حضرت ابو بکر صدیق سے یوں ارشاد فرمایا، اے صدیق میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم دونوں ایک ساتھ دوڑ رہے ہیں، پھر میں تم سے ڈھائی زینے اڑھائی زینے آگے نکل گیا. آپ نے عرض کی، حضور تعبیر بیان کروں؟ فرمایا، ہاں یا رسول اللہ، اللہ آپ کو اپنی جوار رحمت میں پہلے طرف کرے گا، یعنی آپ مجھ سے پہلے دنیا سے تشریف لے جائیں گے اور ڈھائی سال کے بعد پھر میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا. اس خواب کی تعبیر یہ ہے. اللہ اکبر. سیدنا ابو قلابہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ابو بکر صدیق سے کہا، حضرت میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خونی پیشاب کر رہا ہوں، یعنی پیشاب میں پانی نہیں نکل رہا، خون نکل رہا ہے. ایک شخص نے کہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا. سن لو جتنے جوان و شادی شدہ بیٹھے ہو، چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا. فرمایا، تو اپنی بیوی کے پاس حالت حیض میں جاتا ہے؟ حالت حیض میں تو اس سے وتی کرتا ہے؟ اللہ سے معافی مانگ اور دوبارہ ایسا نہ کرنا. اللہ اکبر. خواب سن کر بتا دیا کہ اس کا فعل کیا ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اب دیکھیں اللہ کے نیک بندوں کی نگاہیں بھی کہاں تک دیکھتی ہے. کہتے ہیں کہ ربیعہ بن امیہ بن خلف نے تعبیر رویا صفحہ نمبر 54 پر یہ عبارت موجود ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ میں نے کل رات خواب دیکھا ہے کہ میں سرسبز جگہ پر تھا، خواب سنیا، پھر میں بنجر زمین میں پہنچ گیا جہاں کوئی پیداوار نہیں، اور یہ بھی دیکھا کہ دونوں ہاتھ مل گئے اور توک کی طرح گردن میں لٹک گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اگر تو نے واقعی یہ خواب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے تو اسلام کو چھوڑ کے کفر کو اختیار کر لے گا، تو مرتد ہو جائے گا، البتہ میرے معاملات درست رہیں گے اور میرے دونوں ہاتھ دنیا کی آلائشوں سے پاک رہیں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ربیعہ مدینہ منورہ سے روم پہنچا اور قیصر روم کے یہاں جا کر نصرانی ہو گیا، یعنی اسلام کو اس نے چھوڑ دیا، جیسا ابو بکر صدیق نے فرمایا ویسے ہی معاملہ اس کے ساتھ ہوا۔ اللہ اکبر۔ اب آخری کچھ منٹ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ ساری خوبیاں بے شک ہماری سر آنکھوں پر ہے، لیکن ایک خوبی میں تمہیں بتاؤں کہ تم رسول اللہ علیہ السلام کے دور مبارکہ کو دیکھو، جب اسلام شروع ہوتا ہے تو کاغذ بھی ایجاد نہیں ہوا تھا، لوگوں کے شجرے، یہ سارے کاروباری معاملات، ظاہر سی باتیں تجارت تو ہوتی تھی، یہ کیسے سیو ہوتی تھی؟ بات یہ تھی کہ ان کے حافظے بڑے قوی تھے، اللہ نے بڑے قوی حافظے عطا فرمائے تھے، اور عرب دنیا میں رسول اللہ علیہ السلام کے پاس اگر اس معاملے میں کسی کا نمبر آتا ہے تو وہ ابو بکر صدیق کا آتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم انساب یعنی نسب کے بڑے ماہر تھے، کسی شخص کو آپ ابو بکر صدیق کے سامنے کھڑا کر دیں، ابو بکر صدیق اس کے والد کا نام، دادا کا نام، پردادا کا نام اوپر تک بیان فرما دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ خوبی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل تھی۔ ابن اسحاق حضرت یعقوب بن قطبہ سے روایت کرتے ہیں، جبیر بن مطعم پورے عرب قبیلہ خصوصاً قریش کے نسب بیان کرنے میں مہارت رکھتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ابو بکر سے علم نسب حاصل کیا ہے، اس علم میں وہی میرے استاد ہیں، کیونکہ پورے عرب کے ماہر انساب اگر ہیں تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میں بڑی دلچسپ بات بیان کرتا ہوں، اسے بڑا ذوق سے سننا، شوق سے سننا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کفار کی ہجو کرو، ان کی برائی بیان کرو، کیونکہ ان پر اپنی ہجو تیروں کی بوچھاڑ سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ پھر آپ نے سیدنا ابن رواحہ کی طرف پیغام بھیجا کہ کفار قریش کی ہجو کرو، انہوں نے کفار قریش کی ہجو کی لیکن آپ کو پسند نہ آئی۔ پھر آپ نے سیدنا کعب بن مالک سے کہا، انہوں نے کی۔ پھر حضرت سیدنا حسان ابن ثابت آئے، ان کو پیغام بھجوایا، کیونکہ وہ شاعر تھے، تم کفار کی ہجو بیان کرو۔ حضرت حسان ابن ثابت نے کہا اچھا یہ معاملہ ہے، تو حضور کے پاس آئے، آتی عرض کی یا رسول اللہ، اب سنیے ذرا الفاظ، عاشقوں کی باتیں سنیے آپ، یا رسول اللہ اب وقت آ گیا ہے، آپ نے شیر کی طرف پیغام بھیجا ہے، شیر کی طرف جو اپنی دم سے مارتا ہے، پھر اپنی زبان نکال کر اس کو ہلانے لگ گئے اور عرض کرنے لگے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، یا رسول اللہ میں ان کو چمڑے کی طریقے سے اپنی زبان سے پھاڑ کے رکھ دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ فن دیتا ہے، اللہ نے میرے اعلی حضرت کو لکھنے کا فن دیا، اعلی حضرت نے دنیا کفر کو قلم سے ادھیڑ کے رکھ دیا. اللہ نے علی کی اولاد کو بولنے کا فن دیا. انشاءاللہ یہ علی کی اولاد اپنی زبان سے اسے گستاخوں کو ادھیڑ کے رکھتی ہے اور رکھے گی بھی. اللہ اکبر. حضرت حسان ابن ثابت کہتے ہیں یا رسول اللہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ نے شیر کی طرف پیغام بھیجا ہے جو اپنی دم سے مارتا ہے پھر اپنی زبان نکال کر اس کو ہلانے لگے اور ساتھ ہی عرض کرنے لگے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے میں ان کو اپنی زبان سے اس طرح چیر پھاڑ کے رکھ دوں گا جس طرح چمڑے کو پھاڑتے ہیں. حضور نے فرمایا جب بات سنی نا حضور نے فرمایا اے حسان جلدی نہ کر کیونکہ تم قریش کی کیسے ہی جو کرو گے جبکہ میں بھی قریش میں سے ہوں. اے حسان جلدی نہ کرو میرے چچا کا بیٹا ابو سفیان بھی قریش میں سے ہے تم ایسا کرو ابو بکر کے پاس جاؤ اور ان سے مشورہ کرو کیونکہ وہ نسب کے ماہر ہیں. سیدنا حسان ابن ثابت ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور ان سے اس معاملے میں مشاورت کی. ابو بکر صدیق دیکھے بیٹھے بیٹھے فرما رہے اے حسان اس کو نکال دو اس کو نکال دو اس کو خاندان میں سے نکالو اس کو نکالو اس کو نکالو اس کو شامل کر لو اس کو لے آؤ اس کو لے آؤ کلام بناؤ رسول کی بارگاہ میں جاؤ سناؤ رسول اللہ تم سے راضی ہو جائیں گے. اللہ اکبر. حضرت حسان ابن ثابت ساری تیاری کر کے لوٹ آئے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر صدیق سے مشورہ کیا ہے میں فرمایا اس کو نکالو اس کو نکالو نکال دیا اس کو شامل کرو اس کو شامل کرو اس کو شامل کر لیا. اللہ اکبر. اب حسران اب حضرت حسران ابن ثابت نے جب کفار کی جب قریش کی ہجو بیان کی اللہ اکبر اور یہ معاملہ جب کافروں کے سامنے آیا تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ ضرور ابو بکر صدیق نے حسان ابن ثابت کی مدد کی ہے ضرور اس معاملے میں اگر کوئی مدد کرنے والا ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے. جب سرکار نے اشعار سنے نا ارشاد فرمایا حسان نے کفار قریش کی ہجو کر کے مسلمانوں کو شفا دی یعنی مسلمانوں کا دل ٹھنڈا کر دیا. اے حسان تو نے مسلمانوں کا دل ٹھنڈا کر دیا اور کفار کے دلوں کو تو نے بیمار کر کے رکھ دیا یعنی انہیں سخت تکلیف دی ہے. جو صلاحیتیں آپ کے پاس ہے ان صلاحیتوں کو اسلام کے لیے استعمال کر جو صلاحیتیں اللہ نے آپ کو دیے لکھنے کی صلاحیت ہے اسلام کے لیے لکھو بولنے کی صلاحیت ہے اسلام کے لیے بولو پڑھانے کی صلاحیت ہے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ عالم ہو بچوں کو عالم دین بناؤ یہ ساری توجہ اسلام کے لیے وقف کر کے رکھو. پھر دیکھو جس طرح یہاں رسول اللہ علیہ السلام راضی ہوئے ہیں حضرت حسان ابن ثابت سے تو یقینا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے بھی راضی ہو جائے گا. آخری واقعہ ہے علم انصاب میں وہ کتنے ماہر تھے مورخین نے اس واقعے کو بیان کیا. سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجل کریم بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ نے حضور کو قبائل عرب کے پاس پہنچ کر انہیں اپنا تعارف کروانے اور اسلام کی دعوت پیش کرنے کا حکم دیا تو آپ نے مجھے یعنی عبداللہ ابن عباس اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لے لیا اور مختلف مجالس سے عرب کا دورہ کیا. کہتے ہیں کہ یہ مجالس وہ تھی کہ جہاں عربی لوگ ایام حج میں اپنے اپنے خیموں کے اندر بیٹھ کر سیاسی امور پر تبادلہ خیال کرتے تھے. حضرت علی کرم اللہ وجل کریم بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک عام لوگوں کی مجلس میں پہنچے تو ابو بکر صدیق آگے بڑھے. الفاظ سنو حضرت علی کے کیونکہ وہ ہمیشہ نیکی میں آگے ہی آگے رہتے تھے اور علم انصاب میں ماہر تھے. آپ نے اہل مجلس کو سلام کیا اور ان سے پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا تعلق کس قوم سے ہے؟ وہ کہنے لگے بنو ربیعہ سے. آپ نے فرمایا, اب دیکھو علم انصاف کس کو کہتے ہیں, بڑا ذوق والا واقعہ بیان کر رہا ہوں, اور میں اس کو پڑھتا تھا اور سبحان اللہ کہتا تھا, اس کو بیان کر رہا ہوں, تم بھی سنو تو کچھ کہنے تو لگ جاؤ. آپ نے فرمایا تمہارا تعلق کس قوم سے ہے؟ بولے بنو ربیعہ سے. آپ نے فرمایا بنو ربیعہ کے کس قبیلے سے ہو؟ چھوٹے قبیلے سے؟ وہ کہنے لگے نہیں, بڑے قبیلے سے. آپ نے فرمایا کون سے قبیلے سے ہو؟ کہنے لگے ہم زحیل اکبر سے ہیں. اب دیکھو نسب کا معاملہ. آپ نے پوچھا اوف قبی میں سے ہے, جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اوف کے صحراؤں میں گرمی نہیں؟ کہنے لگے ہم اوف میں سے نہیں ہیں. آپ نے فرمایا تم جساس بن مردہ میں سے ہو, جو لڑنے بھڑنے میں بڑا تیز اور خصوصاً پڑوسیوں کا بڑا دشمن تھا؟ بولے نہیں. آپ نے پوچھا تم بستام بن قیس, جھنڈے والا اور زندوں کو ختم کرنے والا, یہ تمہی میں سے تھا؟ کہنے لگے نہیں. آپ نے پوچھا بادشاہوں کی جانیں لینے اور انہیں قتل کرنے والا حوفظان تم میں سے ہے؟ کہنے لگے نہیں. آپ نے پوچھا منفرد امامہ باندھنے والا مزدلف تم میں سے ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ نے پوچھا بنی چندہ کے بادشاہوں کے ننیال تم میں سے ہے؟ کہنے لگے نہیں. آپ نے پوچھا تم شاہان بنی لخم کے سسرال سے ہو؟ بولے نہیں. ابو بکر صدیق نے فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو, تم زحل اکبر کی اولاد نہیں ہو, تم زحل اصغر کی اولاد. دیکھا کتنا شجرا کھنگال دیا ابو بکر صدیق نے. اس کو جانتے ہو, اس کو دیکھا, اس کے بارے میں معلوم ہے. اللہ اکبر, یہ ہے علم انصاف جو اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمایا. اللہ اکبر, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ امام شوبی کہتے ہیں کہ اس دنیا دو یعنی ذلیل دنیا سے بھلا کیا توقع رکھے, کہ اس میں تو رسول اللہ کو زہر دیا گیا اور آپ کے خلیفہ راشد حضرت ابو بکر صدیق کو زہر دیا گیا. حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کیسے ہوئی ہے؟ کہتے حقیقی سبب رسول اللہ علیہ السلام کی جدائی تھی. حضور کے وصال ظاہری کے بعد سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جسم ناس بدن ناس مسلسل گلنے لگا, اور بالآخر وقت آیا کہ دنیا سے آپ وصال فرما گئے. مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم, کیا بچے بیمار غم قرب مسیح چھوڑ کر. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور کی ظاہری وفات کے موقع پر غم مصطفیٰ میں بے قرار ہو کر کچھ اشعار کہے, وہ بھی میں تمہیں سنا دوں. کہتے ہیں لما رائی تو نبی جینا متجدلا داقت علیہ بی اردی ہن تورو, جب میں نے اپنے نبی کو پردہ فرماتے ہوئے دیکھا نا, تو مکانات اپنی وسعت کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئے. جب میں نے دیکھا کہ میرے رسول وصال فرما گئے, مکانات میرے بڑے تھے لیکن جب رسول وصال فرما گئے تو مکانات اپنی وسعت کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئے. ورتا قلبی ہندا داتا لہل کی ہی والعظم منی ما حییت کثیر. اس وقت آپ کی وفات سے میرا دل لرز اٹھا اور زندگی بھر میری ہڈی شکستا یعنی ٹوٹی ہوئی رہے گی. یا لیتنی من قبل مہلک صاحبی غیبت فی جد علی سخور, کاش میں اپنے آقا کے انتقال سے پہلے چٹانوں پر قبر میں دفن کر دیا گیا ہوتا. اللہ اکبر, زارو قطار روتے تھے,
وہ کسی نے کہا نا جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ میرا دل انہی پہ نثار ہے، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ میرا دل انہی پہ نثار ہے، میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر کہ مدینہ جن کا دیار ہے، جنہیں کہتی ہے خلق مصطفیٰ میرا دل انہی پہ نثار ہے، میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر کہ مدینہ جن کا دیار ہے، وہ جھلک دکھا کے چلے گئے میرے دل کا چین بھی لے گئے، وہ جھلک دکھا کے چلے گئے میرے دل کا چین بھی لے گئے۔ ایک جھلک مصطفیٰ کو دیکھ لینا، پھر زندگی بھر تڑپتا ہے کہ اس روپے زیبا کی دوبارہ زیارت ہو جائے۔ اور جو شخصیت بعثت سے وصال تک رسول اللہ کے ساتھ رہی ہو، جب رسول اللہ کا وصال ہوا ہوگا تو کیا ہوگا، وہ جھلک دکھا کے چلے گئے میرے دل کا چین بھی لے گئے، میری روح ساتھ نہ کیوں گئی، مجھے اب تو زندگی بار ہے، میری روح ساتھ نہ کیوں گئی، مجھے تو اب زندگی بار ہے، وہی موت ہے وہی زندگی، جو خدا کرے مجھے وہی موت ہے وہی زندگی، جو خدا نصیب کرے مجھے کہ مرے تو انہی کے نام پر، جو جیے تو ان پہ نثار ہے، جو مرے تو ان کے نام پر، جو جیے تو ان پہ نثار ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی محبت میں روزانہ روتے، اس جدائی میں روتے، اور روتے روتے جسم گلنے لگ گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مرتبہ مبارکہ پر رحمت و رضوان کی بارش نازل فرما، ان کے نالین کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی ویسے عشق مصطفیٰ پیدا فرمائے، اور اپنا سب کچھ ہمیں رسول اللہ کے قدموں پر قربان کر دینے کا جذبہ اللہ ہمارے قلوب میں پیدا فرمائے۔ میں بہت ساری باتیں کرنا چاہتا تھا لیکن یہ موضوع بھی بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ چندے کا اعلان ہر جمعے کو ہوتا ہے، اور آج بھی میں اعلان کرتا ہوں کہ اس میں بڑھ چڑھ کے آپ حصہ لیں۔ الحمدللہ رات میں اگلے حصے کی بھرائی کا کام بھی مکمل ہوا الحمدللہ، اور 24 گھنٹے بڑی تیزی کے ساتھ یہ کام جاری و ساری ہے۔ اور اہم بات، جو حالات چل رہے ہیں اس وقت پاکستان اور ہندوستان میں، یہ بڑی اہمیت کے حامل ہے، اس پر بڑی باریک نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری قوم چونکہ فطری طور پر جذباتی قوم ہے، ایک دن آپ دیکھیں تو تعریف کرتی ہے، دوسرے دن دیکھیں تو گالیاں بکنے لگ جاتی ہے، اور سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہماری نوجوان نسل کے ہاتھوں میں ہے۔ میں کہوں گا کہ اس پلیٹ فارم کو درست استعمال کرو، کسی کے بہکاوے میں نہ ہو، پاک فوج کی حمایت ہم سب کو کرنی ہے اور کرنی بھی چاہیے کہ وہ ہمارے ملک کی پیاری فوج ہے، اور ہم اپنی پاک فوج پہ فخر کرتے ہیں، ہم اپنے ملک کی ایجنسیوں پہ فخر کرتے ہیں، ہمیں ہر حال میں اپنی فوج کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، اپنے ملک کے ساتھ کھڑے رہنا ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں، لیکن دیکھو حالات بدلتے رہیں گے، تبدیل ہوتے رہیں گے۔ جب ہندوستان نے حملہ کیا، اور وہ حملہ بھی کیا تھا کہ وہ انگریزی زبان میں ایک لفظ آیا نا آج کل، میں اپنے بچوں کی زبان سے سنتا ہوں، لول، ایل او ایل، لول، واٹس میننگ لول، آپ ذرا گوگل پہ لکھیں لول میننگ ان اردو، اس میں لکھا ہوگا زور کی ہنسی، لول کا معنی زور کی ہنسی۔ تو ہندوستان نے جو حملہ کیا وہ لول تھا، یعنی اتنا گولہ بارود، جو میڈیا کہتا ہے کہ 10,000 کلو گولہ بارود یا اس سے زیادہ پاکستان پہ برسایا گیا، اور تم نے مارا بھی کس کو، اپنی ہی برادری کے فرد کو مارا، کوے کو مارا، اتنا بارود گرایا اور ایک کوے کو مارا۔ اچھا حملہ ہوا، ادھر سے کہنے لگے صاحب کیا کر رہی ہے فوج، کیا کر رہی ہے ایجنسیاں، کیا کر رہی ہے حکومت، فوراً۔ اور ادھر جس وقت پاکستان کی ایئر فورس نے طیارے گرائے، اب ہمدردی پاکستان کی حمایت میں آ گئی، دیکھا تمہیں کیسا جواب دیا ہم نے۔ تو یہ وقت تبدیل ہوتا رہے گا، لوگ ہیں بڑے جذباتی ہیں، کبھی ایک طرف جاتے ہیں کبھی دوسری طرف جاتے ہیں، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بڑی درمیانی چال
چلنی ہے، نظر رکھنی ہے ہر وقت. الحمدللہ ہم نے اپنی فوج کے ساتھ رہنا ہے، اپنی ایجنسیوں کے ساتھ رہنا ہے، اور ہمیں اپنی فوج پہ فخر بھی کرنا چاہیے. اب دیکھیں دو طیارے گرائے، یہ تین طیارے تو قوم تعریفیں کرنے لگ گئی. اور کل جب کہا گیا کہ ہم نے تو بلائی ساس کی، انہوں نے نند بھیج دی، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، نندن، اس کو اٹھا کر کے بھیج دیا. اب جب اس کو رہا کرنے کی بات کی گئی، پہلے گرفتار ہوا تو تعریفیں، اب رہا کرنے کی بات کی تو پھر گالیاں. تو یہ اوپر نیچے یہ سارا سسٹم چلتا رہے گا. ہم نے ہر چیز پر نظر رکھنی ہے. اللہ رب العزت نے میرے پاکستان کو بڑی صلاحیتیں دی ہیں، پاکستان کی فوج میں بڑے باصلاحیت لوگ موجود ہیں، اور اوپر لیول پر بڑے محب وطن لوگ موجود ہیں، اور ایجنسیوں کے اندر بھی بڑے قابل لوگ موجود ہیں. انشاءاللہ رب العزت یہ پاکستان برقرار رہے گا، یہ میرا ملک برقرار رہے گا، میری قوم انشاءاللہ تعالی شاد و آباد رہے گی. پاکستان کو تباہ کرنے والے مٹ جائیں گے، پاکستان کو مٹانے والے مٹ جائیں گے. اب جب جذباتی ہوتے ہیں تو مجھ پہ فون آنے لگ گئے، شاہ صاحب آپ ایسا کریں مسجد کے باہر جو ہے وہ مظاہرہ کریں پاک فوج کی حمایت میں. میں نے کہا 150 لوگ لے کے میں مظاہرہ کروں؟ اس سے بہتر ہے کہ اس پہ ورکنگ کی جائے اور پاک فوج کی حمایت میں پورا کراچی نکلے. میری تو خواہش یہ، تمام تاجر نکلے، جو بھی شعبہ زندگی سے، جس شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو وہ نکلے، تاکہ ہم مل کر پورے کراچی کا یہ پیغام اپنی فوج تک پہنچائیں کہ یہ پورا کراچی آج آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ہماری ایجنسیوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. انشاءاللہ تعالی اس پر میں نے ساتھیوں کو لگا دیا ہے کہ ورکنگ کی جائے، اور جماعت اہل سنت پاکستان انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پر کام کرے گی، اور ایک بہت بڑی انشاءاللہ تعالی ریلی پاک فوج کی حمایت میں ہم نکالیں گے، اور سب کو دعوت دیں گے، ہم فوجی افسران کو بھی دعوت دیں گے کہ وہ آئے اور اس ریلی کی وہ قیادت کرے. تو یاد رکھو لوگوں، پاکستان اور ہم لازم و ملزوم ہیں. میں آپ سے کئی بار کہتا رہا، دوسرے لوگوں کے پاس سعودیہ ہے، ایران ہے، ہم سنیوں کے پاس پاکستان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، ہمارا جینا مرنا اس پاکستان سے وابستہ ہے. تو انشاءاللہ تعالی پاکستان قیامت تک کے لیے برقرار رہے گا. لیکن یہ ساری چیزوں پر آپ نظر رکھیں، اگر ادھر سے ہندو لابی کی طرف سے کوئی غلط بات، گندی باتیں کی جائیں اور ہم بھی گالیوں میں جواب دیں، تو پھر یہ ہماری تربیت کا جو ہے، یاد رکھیں ہمارے بزرگوں پر یہ اثر آئے گا کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت صحیح نہیں کی ہے، وہ جو معاملہ وہ کہتے رہے. لیکن میں سچ کہتا ہوں آپ سے، گائے کا پیشاب پینے والے زمزم پینے والوں کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے، انشاءاللہ تبارک و تعالی کبھی یہ مقابلہ نہیں کر سکتے. اور میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ پاکستان نے جو فوراً جواب دیا، الحمدللہ ان کے ایوانوں میں بھی وہ ہلچل پہنچ چکی ہے، اور اب کوشش یہ ہے کہ ٹیبل پر بٹھایا جائے اور بات چیت کی جائے. تو انشاءاللہ تعالی حالات جو بھی ہوں گے، ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. انشاءاللہ سب سے مل کر کے بات چیت کر کے ایک بھرپور ریلی نکالیں گے، اور اس کا اعلان میں کروں گا، آپ سب کو دعوت دوں گا. انشاءاللہ تعالی پاکستان سے محبت کرنے والے پاکستان کی سڑکوں پر آپ کو دکھائی دیں گے. بس دعا کریں آپ، اللہ تعالی پاکستان کی حفاظت فرمائے، کیونکہ جنگ کے معاملات بڑے پیچیدہ ہوتے ہیں. اب وہ پرانی جنگ تو ہے نہیں، اب تو یہ ساری جو جنگ ہے وہ ایٹمی جنگ ہے، اور یہ جنگ صرف پاکستان اور ہندوستان کو تباہ نہیں کرے گی. میں آپ کو بتاؤں، دنیا کے کئی ممالک جنگ کی لپیٹ میں آ جائیں گے، اور وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو. اگر جنگ ہو گئی تو یہ پورا کا پورا خطہ اس کی لپیٹ میں آ جائے گا، ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑ ہا انسان مارے جائیں گے، اور بہت تباہی پھیلے گی. اور ویسی قوم کی جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تو دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے اور یہ جنگ نہ ہو. اگر جنگ ہو گئی تو پھر ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، اپنی فوج کے ساتھ ہم نے کھڑا رہنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اللہ تعالی میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.